Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darul Salam, Toronto, Canada. Tuesday after Asr Salah, 25th of Ramadan, 14th of August, 2012. Some of Allah's names. Signs of good amal. The Quran is the best medicine. If anyone forgets Allah, he will forget himself. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Farooq Shaheb Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم معزز بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی کے دو نقشے کھینچے ہیں. حق تعالی شانہ نے جیسے انسان کو دنیا میں پیدا فرما کر اس کی مادی ضرورتوں کی تکمیل فرمائی, اس کی زندگی جینے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت ہے ان اسباب و وسائل کا مکمل طور پر انتظام فرمایا ہے, ویسے ہی اس کی روحانی اور معنوی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اس کی باطنی طہارت کا انتظام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مکمل طور پر اپنی طرف سے سامان اتارا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں, اور رب مربی کو کہا جاتا ہے, پالنہار کو کہا جاتا ہے, ضرورتوں کے پورا کرنے والے کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی صفتوں میں سے ایک صفت ایسی ہے جو اس نے اپنے بندوں میں سے کسی کو مجازی طور پر, ظاہری طور پر اسباب کے درجے میں بھی عنایت نہیں فرمائی, وہ ہے اس کی صفت صمدیت. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے بہت سے نام ایسے ہیں جن ناموں کی دلالت جن معنوں پر ہوتی ہے, جن ناموں میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ معنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں میں بھی پیدا فرما رکھا ہے, اور اللہ کے وہ نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کے لیے رکھنا بھی جائز قرار دیا ہے. جیسے دو نام سمجھیے, رؤوف اور رحیم, یہ دو نام ایسے ہیں جو حق تعالی شانہ کے بھی ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ربنا انک رؤوف الرحیم، پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے اور دوسری سورہ حشر کی، لیکن یہی دو نام اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رکھے، چنانچہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اب کسی آدمی کا نام اگر عبد الرحیم ہو یا عبد الرؤوف ہو تو آپ اس کو رؤوف یا رحیم کے لفظ سے پکار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چاہے اس کا نام عبد الرحیم ہے، لیکن اگر آپ شارٹ کٹ میں نکل جانا چاہیں تو رحیم بول سکتے ہیں۔ لیکن کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جو صرف اسی کے لیے ہیں، اگر اس نام کے ساتھ عبد جوڑ دیا گیا تو اب آپ اس نام کو عبد ہٹا کر نہیں استعمال کر سکتے، جیسے صمد، جیسے رحمان۔ رحمان اور رحیم دو الگ الگ ہیں، عبد الرحیم کو آپ رحیم کہہ کر پکار سکتے ہیں لیکن عبد الرحمان کو رحمان کہہ کر نہیں پکار سکتے، اسے آپ کو عبد الرحمان ہی کہنا پڑے گا۔ ایسے ہی عبد الصمد، اگر کسی کا نام عبد الصمد ہے تو آپ اس کو صمد کہہ کر نہیں پکار سکتے ہیں، ہم لوگ تو کتنا نام بگاڑ دیتے ہیں، صمد تو بولتے ہی ہیں بلکہ آگے یا بھی بڑھا دیتے ہیں اور بولتے ہیں صمدیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نام ایسا رکھا کرو جو اچھا بھی ہو، سماج میں استعمال کرنے کے لیے آسان بھی ہو اور لوگ اس کو بگاڑ بھی نہ دیتے ہوں۔ صمد اللہ تعالی کا نام ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، عربی کے گرامر کے اعتبار سے اللہ تعالی نے حصر فرما دیا کہ اللہ ہی صمد ہیں، اور صمد کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی ضرورت پوری دنیا کو پڑتی ہو لیکن اس کو دنیا میں سے ایک ذرے کی بھی ضرورت نہ پڑتی ہو، اس کی ضرورت تو پوری دنیا کو پڑتی ہو، اس سے مستغنی اور بے نیاز دنیا کا کوئی فرد نہ ہو، چاہے فرد بشر ہو چاہے فرد حیوان ہو، لیکن اسے دنیا کے قطرے آپ کی، ایک ذرے خاک کی کسی کی ضرورت نہ پڑتی ہو، یہ صفت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور بعض عربی کے ماہرین نے صمد کا مطلب یوں بیان کیا کہ جس تک ساری خوبیاں، ساری سرداریاں یہ لوٹ کر جاتی ہوں، ساری خوبیوں کا سر چشمہ منبع یہ وہی ہو، سعدد اور ساری سرداریاں اس تک پہنچتی ہوں، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہیں، وہ تربیت کرنے والے ہیں، وہ دنیا کے پالنہار ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے لیے جیسے پانی کا، کھانے پینے کا، بارش کا، ندی نالے کا، جسم کے بڑھنے کا انتظام فرمایا، ویسے تربیت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان گمراہ ہونے نہ پائے۔ رب کے دونوں معنی ہیں، رب کا معنی بڑھانا بھی ہوتا ہے اور رب کا معنی تربیت کرنا بھی ہوتا ہے، ذرا دھیان دیجئے۔ بڑھانا تو اس کے لیے ضرورت پڑے گی کھانے پینے کی، انسان کے گروئنگ کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، اور تربیت کے لیے معنوی اسباب کی، ہدایت کی ضرورت پڑے گی جس کے ذریعے وہ انسان ترقیات کی طرف چلتا رہے، عروج کی منزلیں طے کرتا رہے اور پھر اپنے آپ کو رب کے قریب کر دے، رب العالمین میں یہ دونوں چیزیں داخل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جب اس دنیا میں پیدا فرمایا تو اس سے خطاب فرمایا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج پاس کرنے کے لیے ایک بات کہی تھی کہ اہبطوا، تم دنیا میں اتر پڑو، اور آگے پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں آنے کے بعد تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تمہاری زندگی آگے بڑھانے کے لیے ہدایت آئے گی، ہدایت دو شکلوں میں آئے گی، میرے بندوں کی شکل میں اور میری کتابوں کی شکل میں. اب ان دونوں کی جو پیروی کر لے گا تو اس کو زندگی کا وہ نقشہ نظر آئے گا، زندگی جینے میں وہ لطف آئے گا جو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی دو چیزیں انسان کو اس دنیا میں ستا رہی ہیں. مستقبل کے بارے میں ہر انسان کو خطرہ لگا ہوا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، اور ماضی کے بارے میں ہر آدمی غم میں مبتلا ہے، ٹینشن میں ہے. تو خطرہ اور ٹینشن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے دنیا میں کوئی شخص خالی نہیں ہے. نوعیت الگ الگ، شکلیں الگ الگ، کسی کو پیسے کا ٹینشن، کسی کو عہدے کا ٹینشن، کسی کو عزت کا ٹینشن، کسی کو زندگی گزارنے میں پیس فل زندگی کا ٹینشن، کسی کو کیا ٹینشن تو کسی کو کیا. یہاں تک کہ اہل اللہ کو بھی ٹینشن ہوتا ہے. میں یہ بھی کیوں ذکر کرنا چھوڑوں، اہل اللہ کو بھی ٹینشن ہوتا ہے، لیکن ان کے ٹینشن کی نوعیت آخرت کا ٹینشن، آخرت کا فکر، آخرت کا ڈر. اس لیے قرآن کریم نے ان کے ٹینشن کو عجیب طور پر دور فرما دیا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، لا يحزنهم الفزع الاکبر. سورہ انبیاء میں 17 پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، والے رکوع میں، کہ حضرات انبیاء کرام، اولیاء، متقین، سعداء اور صالحین، ان کو گھبراہٹ تو ہوگی لیکن وہ ایک فطری گھبراہٹ ہوگی، جس کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کے بیگ میں کسٹم کے قابل کوئی سامان نہیں ہے، اس کے ہینڈ بیگیج میں کوئی کسٹم کے قابل سامان نہیں ہے، اس نے سارے فارم فل اپس کیے ہیں، اس کے پاس لیمیٹڈ کرنسی ہے، $10,000 نہیں ہے، اس سے کم ہے، اس لیے کہ 10,000 یا اس سے زیادہ اس کی اجازت نہیں، لیکن اس سے کم ہے. اس کے سامان میں، جیسے اپنے ایشین لوگوں کے سامان میں، سوائے کپڑوں اور چیتھڑوں کے کچھ نہیں، ایک آدھ دو چیزیں رکھی ہیں، لیکن پھر جب اس کا فلائٹ لینڈ ہوتا ہے نا، تو جب تک وہ امیگریشن اور کسٹم کلیئر نہیں کرتا، تب تک اس کو تھوڑا بہت تو ٹینشن رہتا ہے کہ نہ جانے کس معاملے میں مجھ کو پھنسا دیا جائے گا، اس لیے کہ پھنسانے والا تو کہیں سے بھی پھنسا دیتا ہے. لطیفے کے طور پر ایک بات ذکر کروں کہ گجرات میں ایک مرتبہ ایک صاحب کی کسی سے ڈسکس ہو گئی. اب وہ صاحب بیچارے، اس صاحب کو جو دوسرے صاحب تھے ان کو پھنسانے میں پڑے ہوئے تھے کہیں نہ کہیں سے. ایک تیسرے صاحب کو بلایا گیا کہ دیکھو یار، ان دونوں کا 2 نہیں ہوتے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے. تو وہ سامنے والے صاحب نے کیا کہا کہ ان کی مثال ٹریفک پولیس جیسی ہے بھائی، ان کی مثال ٹریفک پولیس جیسی. یعنی ٹریفک پولیس والے کو اگر پھنسانا ہو، یہاں کی بات نہیں کرتا، انڈیا پاکستان کی، کہ ٹریفک پولیس کو پھنسانا ہو تو کہیں نہ کہیں سے پھنسائے گا. لائسنس کلیئر، پی یو سی کلیئر اور سب کچھ کلیئر تو بولے گا، تمہارا نمبر پلیٹ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہے، ذرا بڑے حروف میں نکالو، اور بڑے حروف میں ہے تو کہے گا بہت بڑے حروف میں ہے، یہ تو دور سے نظر بھی نہیں آتا، تھوڑے چھوٹے حروف میں لاؤ. سب کچھ ہے تو کہے گا انگلش میں کیوں لکھا ہے، راشٹریہ بھاشا تو ہندی ہے، ہندی میں لکھا تو بولے گا کہ ہندی سب پڑھنا تھوڑا جانتے ہیں، انٹرنیشنل انتراشٹریہ بھاشا تو انگلش ہے، کہیں سے بھی پھنسائے گا. تو بندہ مومن کو، یا اپنی جو مثال چل رہی تھی کسٹم والی، اس کو کچھ نہ کچھ تو بیچارے کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس گھبراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ وہ اس کے ایمان کے اوپر دلالت کرے، اتنا فرما رہے ہیں کہ گھبراہٹ ان کو ہوگی لیکن الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ نہیں ہوگی، بڑی اس لیے وہ بنداس نکل جائیں گے گرین چینل میں. ایک آیت کریمہ اتری تھی سورہ اذا السماء انشقت کی، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ الی آخر الآیات، تو ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرما لیا کہ اللہ کے رسول، ہر ایک کا اگر حساب کیا جائے گا تو ہم اللہ کے سامنے حساب کتاب دیں گے کیسے. بخاری شریف کی روایت میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا العرض، اور ایک روایت میں ہے ذالکم العرض، کہ وہ اللہ کے سامنے ایک پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے آدمی کو کھڑا رہنا پڑے گا. جیسے گرین چینل میں بھی سوٹکیس ڈالنا تو، بولو، سوٹکیس ڈالنا تو پڑتی ہے، کسٹم کے کیمروں کے سامنے سے ہر ایک کو گزرنا تو پڑتا ہے. حضور نے اس لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، ایک بات سمجھو، ہماری فطرت کے تقاضوں کی پوری رعایت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سمجھایا ہے، پھر بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو بقول ہمارے اساتذہ کے، جس آدمی کو اسلام سمجھ میں نہ آتا ہو وہ اپنی فطرت سلیمہ پر نہیں ہے، وہ اپنی فطرت پر نہیں، اس لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ذوق اور وجدان سے خطاب کرتا ہے، وہ کوئی فلسفیانہ موشگافیوں کو استعمال نہیں کرتا. تو حضور نے کتنی اچھی بات فرمائی، فذالکم العرض، کہ وہ تو اللہ کے سامنے پیشی ہر ایک کو دینی ہے، اما من نوقش فقد عذب، جس کا مناقشہ کیا گیا تو وہ مرا. مناقشے کا کیا مطلب؟ حدیث میں یہ لفظ ہم نے پڑھا تو تھا، مدینہ منورہ جب پڑھنے گئے تو یہ مناقشہ برابر سمجھ میں آیا کہ وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کرنے کے لیے جو لوگ ریسرچ کر کے پورا آرٹیکل لکھتے ہیں 300-400 صفحات پر، تو وہ لکھنے کے بعد وہ انڈر دی سپرویژن آف ویری بگ پروفیسر وہ لکھتے جاتے ہیں، جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر ایک مناقشے کی مجلس ہوتی ہے. آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، پریشانی میں مبتلا مت ہوئیے، ہر ایک کو انشاءاللہ سمجھ میں بات آئے گی. مناقشے کی ایک مجلس ہوتی ہے جس میں جس آدمی کے سپرویژن میں، جس بڑے پروفیسر کے سپرویژن میں وہ پورا آرٹیکل لکھا گیا، وہ درمیان میں بیٹھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے گریٹ پروفیسر، اور دوسرے دو بڑے پروفیسر کسی دوسری یونیورسٹی سے بلائے جاتے ہیں، وہ دائیں بائیں کرامن کاتبین کی طرح بیٹھتے ہیں. اب وہ جناب جنہوں نے یہ آرٹیکل تیار کیا ہے، جس اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی یا ایم بی اے جو بھی ڈگری لینے کے لیے آرٹیکل تیار کیا، انہیں ایک طرف بٹھایا جاتا ہے. اب یہ لوگ وہ آرٹیکل، وہ بک جو اس نے تیار کی، کہتے ہیں کہ فلاں صفحہ کھولو، فلاں پیج کھولو، تم نے فلاں پیج کی فلاں سطر میں یہ بات لکھی ہے، ذرا اس کو سمجھاؤ، یہ کہاں سے تم نے چرائی بات، کون سے کتب خانے سے لائے، اور اس کتب خانے کی کون سی الماری میں یہ کتاب ہے. اس لیے کہ آج کل تو اسٹڈی کی دنیا میں بھی چوریاں ہونے لگی نا، کسی کی تحقیق کوئی چرا لیتا ہے اور اپنے نام سے پیش کر دیتا ہے، کسی میگزین میں کوئی بات آئی وہاں حوالہ ہے تو پورا آدمی اٹھا کر دے دیتا ہے، وہ حوالہ بھی دیتا ہے اور تأثر یہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ ریفرنس سے تلاش کیا تو میں نے برابر دیکھا. وہاں جب پی ایچ ڈی کے مقالوں کا مناقشہ ہوتا تھا تو ایک ایک چیز پکڑ کے پوچھی جاتی تھی، آدمی وہاں پکڑ لیا جاتا تھا کہ اس نے براہ راست لائبریری کی سیر کی ہے یا کسی کے تیار کی ہوئی محنت کو چرا لیا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا، اما من نوقش، جس کو یہ کہا جائے گا، مثلا یہاں جب آپ اترتے ہیں ٹورنٹو میں تو ہر ایک اپنی بیگ لے کر نکل رہا ہے، بمبئی کی شکل الگ ہے، یہاں کی شکل الگ ہے، بمبئی ڈالنا پڑتا ہے مشین میں اور یہاں کیمرے ہی آٹومیٹک اور وہ لگیج آنے سے پہلے ہی اس کا سب کسٹم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال بعض لوگوں کو سائٹ پر کیا جاتا ہے کہ ذرا سائٹ پر آئیے، سائٹ پر بلایا گیا یعنی مرا، کتنی سگریٹ ہے، اندر کیا کیا آئٹم ہے، کہاں سے لائے، اس کا بل کہاں ہے، کتنے کی لائے، اور ڈیوٹی فری ہے یا ڈیوٹی بھرنے کے قابل ہے، ایک ایک سوال آدمی کے لیے دینا بھاری پڑ جاتا ہے. حضور نے معاملہ سمجھا دیا کہ حساب تو ہر ایک کو دینا ہے، یعنی اللہ کے سامنے پیشی ہر ایک کی ہونی ہے، لیکن جس کو یوں پوچھ لیا گیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، فقد عذب، حضور نے فرمایا کہ وہ مر گیا. اس لیے کہ اس ذات کے سامنے کون جواب دے سکے گا. دنیا کے بڑے بڑے افسروں سے لوگ ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، جہاں اس کو کیوں کیا اور کہاں کا سوال ہوا عمر، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ دونوں قسم کے نظام اتارے اور کیا فرما دیا، جو ہمارے اس طریقے پر چلے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، تھوڑا بہت غم ہوگا لیکن فضع اکبر نہیں ہوگا. اور اس کے لیے بھی فرمایا کہ تھوڑا بہت بھی جو غم ہوگا، اس کو تھوڑا بہت جو ٹینشن ہوگا، اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی ٹینشن ہے، ویزا ایک دم کلیئر ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن فلائٹ میں سے اترتے وقت اگر گورنمنٹ کا اسٹاف آپ کی گاڑی، آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کے لیے آ گیا ہو، تو وہ تھوڑا غم بھی بولو دور ہو جاتا ہے نا. اس لیے کہ اب تو وی آئی پی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ تھوڑا غم ہوگا تھوڑا ٹینشن ہوگا، لیکن وہ تھوڑا ٹینشن بھی ہم اپنے بندوں پر رہنے دینا نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ چاروں طرف سے فرشتے ان کا ویلکم کریں گے. تتلقاہم الملائکہ کا ترجمہ یہاں سمجھانے کے لیے یہ ہوگا کہ فرشتے ویلکم کریں گے. اب فرشتوں کو دیکھ کر تو غم کافور، سارے ٹینشن دور. دوسری جگہ یوں بیان فرمایا گیا سورہ نمل میں کہ وہم من فزع یومئذ آمنون، کہ وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے بالکل امن پائے ہوئے ہوں گے. کون لوگ؟ فمن اتبع ہدایا، جنہوں نے ہمارے طریقے کی پیروی کی، ان کو کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، دنیا کے رہ جانے پر یا دنیا کے ہاتھ سے چھوٹ جانے پر کوئی غم نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہو کر دنیا سے جاتے ہیں. غم تو وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ سے کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئی ہو، غم تو وہی آدمی کرتا ہے نا. لیکن وہ آدمی جو کسی ٹینشن والی زندگی سے اپنے آپ کو چھڑا دیا گیا ہو تو وہ تو خوش ہوتا ہے. اسی کو حدیث میں فرمایا کہ انسان جب دنیا سے مرتا ہے تو دو شکلوں میں سے ایک شکل میں ہوتا ہے، اما مستریح او مستراح منہ. حضور کے الفاظ کتنے پیارے ہیں کہ اس دنیا سے جانے والا ہر ایک ان دو میں سے کوئی ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو وہ چھٹکارا پانے والا ہوتا ہے یا وہ ایسا ہوتا ہے جس سے دنیا نے چھٹکارا پا لیا ہوتا ہے. مومن کی مثال چھٹکارا پانے والا، حدیث میں ہے من وصب الدنیا ونصب الدنیا، دنیا کے ٹینشنوں سے، دنیا کے ہموم و غموم سے، تھکان سے اب انسان کو مرتے وقت نجات ہوتی ہے، اور وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں پنجرے میں سے نکلا. اسی لیے اس کو وہ الفاظ بھی سنائے جاتے ہیں کہ ارجعی الى ربک، پڑھو آگے، راضیتن مرضیتن، ارجعی الى ربک راضیتن مرضیتن، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. لوٹنا، اور لوٹنا کب کہا جاتا ہے؟ ایک انسان ایک جگہ سے چلا ہو اور پھر اسی جگہ جا رہا ہو تو اس کو لوٹنا کہتے ہیں، اور آدمی اپنے وطن میں لوٹتا ہے اور لوٹتے وقت رفتار اس کی نیچرلی طور پر بڑھ جاتی ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارے انداز میں ایک حقیقت کو سمجھا گئے تھے جب ہماری حدیث شریف کے درس میں ایک بات آئی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ بہت جلدی چلے گا. ہوا نا، آج تو 25 رمضان ہو گئے، کل 26 ہے، اور دیکھا گیا کہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ عید تو سنڈے کو ہی ہوگی، اس لیے کہ ویک اینڈ ہے، ہمارے ویک کا اینڈ نہ ہو جائے. تو اب رہ گئے 4 دن، اگر سنڈے کو پکی عید ہے تو رہ گئے 4 دن، اب بچا کیا؟ کل رمضان آئے تھے، یہ کب نکل گئے؟ حضرت نے زوردار مثال دی کہ ایک انسان جب اپنے وطن کی طرف جانے والا ہوتا ہے، ایک انسان جب اپنے وطن کی طرف جانے والا ہوتا ہے تو باوجود یہ کہ تھکا ہے، مثال لے لو کہ اس نے ٹورنٹو میں کسی فیکٹری میں، کسی دکان پر، کسی بزنس سینٹر میں کام کیا، اس کی فلائٹ رات کو 9 بجے ہے، 6 بجے وہ چھوٹ کر آیا ہے، تھکا ہارا ہے، لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جانا ہے، اس کے پیر بہت تیزی سے دوڑتے ہیں اور وہ ایئرپورٹ پر خوش خوش نظر آتا ہے اور بہت اچھے انداز میں نظر آتا ہے. وہ بالکل شکایت نہیں کرتا کہ میرے ٹانٹیے درد کر رہے ہیں یا میرا سر درد کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں، اور اتنا تیز جاتا ہے، بلکہ کوشش یہ کرتا ہے کہ نان اسٹاپ فلائٹ لی جائے، اس لیے کہ مجھے اپنے وطن کی طرف جانا ہے، تیزی سے اس کے قدم اٹھتے ہیں. اور جب کینیڈا واپس آنا ہوتا ہے، حالانکہ لال کلر کا پٹھا ہو چکا ہے، یہاں کی سٹیزن شپ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہاں سے سوٹ کیس پیک ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا حشر ہوتا ہے. وطن، وطن کی محبت انسان کے دل میں فطری محبت ہوتی ہے، اور وطن کی طرف قدم یہ فطری طور پر تیز دوڑتے ہیں. حضرت نے تو ہمیں مثال دی تھی، اب وہ مثال میں یہاں ذکر کر دینا چاہتا ہوں اگرچہ آپ کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی، کہ بیل بھی جب صبح جاتا ہے، بیل بڑد جس کو بولتے ہیں بڑد، وہ جب صبح جاتا ہے کھیت میں تو چست و چابک ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے چلتا ہے، اس کو مارنی پڑتی ہے لگام. لیکن جب شام کو اپنے گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو باوجود تھکے ہارے ہونے کے وہ جلدی چلتا ہے. بڑا مسئلہ حل کر دیا حدیث کا کہ بندے مومن کی جب موت آتی ہے تو وہ آنکھ بند کرتے ہی ایسے جملوں میں بولتا ہے جن جملوں کو سوائے انسو جن کے سب سنتے ہیں، کہ مجھے کیوں رہنے دیا ہے، جلدی قبر کے حوالے کرو، مجھے یہاں سے روانہ کرو، جلدی نان اسٹاپ گاڑی، مجھے جلدی روانہ کرو. اس لیے حضور نے پیار بھرے انداز میں فرمایا تین چیزوں میں لیٹ مت کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے پڑھنے میں، بچی بالغہ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں، اور جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں، لیٹ مت کرو، اس لیے کہ وہ پریشان ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اب ایک نسخہ بتاؤں ولی اللہ بننے کا، اس آیت سے نکال کر، ولی اللہ کس کو نہیں بننا ہے؟ ہم سب کو بننا ہے الحمدللہ، اللہ بنا دے، افطار کا وقت قریب ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مسجد میں ہماری دعا قبول فرما لے، اللہم اجعلنا من اولیائک المتقین۔ ولی اللہ کیسے بنے گا آدمی؟ اب آپ بولو گے شاید مولانا کوئی تعویذ بتائیں گے جس کو لٹکا کر پھرو، یا مولانا کوئی وظیفہ بتائیں گے کہ جس کو پڑھتے رہو تو ولی اللہ بن گئے۔ نہیں، ابھی آپ نے آیت یاد رکھی، فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری آیت کو اس کے ساتھ ملا لو، جو لوگ لاجک جانتے ہیں منطق وہ پھٹافٹ سمجھ جائیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں بھی یہ خبر دی گئی کہ انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، اور ادھر ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں بھی یہ خبر دی گئی، پتا چلا وہی آدمی ولی اللہ ہے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہو۔ اور جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں عرض یہ کر رہا تھا شروع میں کہ اللہ نے زندگی کے دو نقشے کھینچے ہیں، ایک نقشہ اتباع ہدایت والا، چنانچہ اس کو ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، یہ بہترین خوشگوار زندگی کا نقشہ، حياة طيبة، کہ جو آدمی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے میل ہو فیمیل ہو، مرد ہو عورت ہو، نیک عمل اور ایمان، اسی کو وہاں فرمایا گیا تھا ہدایت کی پیروی، ہدایت کی تعریف بھی یہاں آ گئی۔ ہدایت یعنی کیا؟ رائٹ پاتھ یعنی کیا؟ صراط مستقیم یعنی کیا؟ تو اس کو بیان فرما دیا یہاں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا، نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا کیا ہوا عمل نیک عمل ہے، پریشانی یہ بھی ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، باطل کرنے والا سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، حق کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ بتا دیا، البر مطمئنت الیہ نفسک، نیکی کا کام وہ ہے جس کے کرنے کے بعد تمہارے دل کو اطمینان ہو کہ بھئی میں نے کچھ کام کیا ہے، ہاں، اور برائی کا کام وہ ہے کہ آدمی کو کرتے وقت ہی دل میں دغدغا ہو کہ کسی کو پتا چل جائے گا تو کیا ہوگا، ہاں، اس کے دل میں کھٹکا آتا رہے۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ آپ رات میں تراویح پڑھ کر باہر نکلو گے تو آپ کو کبھی کچھ ایسا لگے گا کوئی دیکھ لے گا یار کہ میں تراویح پڑھ کر نکلا ہوں تو کیا لگے گا؟ نہیں، کبھی شیطانی طور پر بھی یہ خیال نہیں آتا، لیکن اگر تراویح کے وقت آپ گاڑی لے کر کہیں اور گھومتے ہوئے نظر آئے اور السلام مسجد ہی کے کسی مصلی نے آپ کو دیکھ لیا تو ونڈو کے گلاس اتار کر بولنا پڑتا ہے کہ بھائی ذرا معاف کرنا، وہ اصل میں آج میرے سر میں درد تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سب صفائی کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آدمی کو دل میں کھٹکا گزرتا ہے۔ تو جو بھی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو اور ایمانی صفت کے ساتھ ہو، اللہ قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بناتے ہیں۔ مفسرین کرام نے بڑی قیمتی بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے حیاتن طیبتن کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، حیاتن طیبتن، ایسی زندگی جس میں لذت بھی ہو اور جو اللہ کو پسند بھی ہو اور حلال بھی ہو، اس لیے کہ طیب کی تفسیر میں ہمارے علماء نے کلام فرمایا ہے، قرآن کریم میں طیب کا لفظ آپ کو کئی جگہ ملے گا، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ تو طیب غذا کس کو کہتے ہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ عربوں کا ذوق جس غذا کو پسند کرتا ہو وہ طیب غذا ہے، لیکن قربان جائیے دنیا فقہ کے امام اعظم، بلکہ دنیا فقہ کے محسن عظیم، سیدنا و مولانا امامنا العظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ طیب اس کو کہتے ہیں جس میں لذت بھی ہو، جو حق تعالی شانہ کی خوشنودی کے مطابق بھی ہو اور شریعت کی منشا پر پورا اترتا ہو۔ تو حیات طیبہ، اللہ تعالی انسان کو ایسی زندگی دیتے ہیں۔ یہ زندگی کب ملے گی؟ اب ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے پہلے سے اچھے سامان ہیں، جو لوگ بھی پہلے کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے ایک کمرے میں تین لوگ سوتے تھے، دو سوتے تھے، چار سوتے تھے، اب ہر ایک کا بیڈ روم الگ ہے، ہر ایک کے پاس اے سی الگ ہے، ہر ایک کی اپنی گاڑی الگ ہے، بلکہ بہت سی جگہوں پر گھر میں افراد کم ہوتے ہیں، گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، آدمی کم گاڑیاں زیادہ، ایک تو انٹرنل گاڑی اور ایک لانگ ڈسٹنس پر جانے کے لیے الگ گاڑی، گاڑیاں اتنی بڑھ گئیں، بیویاں پہلے سے اچھی آ گئیں، پیسے پہلے سے زیادہ آ گئے، سب کچھ، لیکن چار گھنٹے سونے کے لیے بھی سلیپنگ ٹیبلٹ لینا پڑتی ہے، اور دو روٹی ہضم کرنے کے لیے بھی گولی لینی پڑتی ہے، کوک پینا پڑتا ہے، پیپسی کولا، ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عربی میں پ نہیں آتا ہے، عربی میں با آتی ہے، تو حضرت نے ایک مرتبہ میں پڑھتا تھا، مدینہ میں تشریف لائے تھے تو ایک گاڑی جا رہی تھی پیپسی کولا کی، اس پر لکھا ہوا تھا بیبسی کولا، بیبسی، حضرت کا مزاج تھا ایک کہ وہ لطیفوں میں سے حقیقتوں کو نکالا کرتے تھے، فرمایا یہ لکھا ہے بیبسی کولا، بے بسی کو لا، اور حضرت نے پھر اس پر سمجھایا کہ جو پیپسی کولا زیادہ پیتا ہے وہ زندگی میں بے بس بن جاتا ہے، اس کی طاقت سلب ہو جاتی ہے، تو کیا یہ خود ہی کہہ رہا ہے اپنی حقیقت کو کھول کر کے بے بسی کو لا، یعنی اس کو پیو تو بے بسی اپنے اندر پیدا کرو، تو میں عرض کیا کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ انسان اس اپنے پورے کے پورے اسباب پر نظر ڈالے تو پہلے سے زیادہ اسباب اس کے پاس ہیں، لیکن زندگی جینے میں کچھ مزہ ہے؟ ایمانداری سے بولو، زندگی جینے میں کوئی مزہ ہے؟ کتنا سو، کتنا کھاؤ پیو، لیکن ٹینشن ہر وقت دماغ پر سوار، کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے. اس کے بالمقابل اہل اللہ کی زندگی کو دیکھو، ان کے پاس اسباب عیش کم ہیں مگر عجیب و غریب زندگی گزارتے ہیں، چلتے چلتے بھی آنکھ بند کر لی سو گئے، بیٹھے بیٹھے بھی سو گئے، اور ذرا پیر لمبائے کہ خراٹے ایسے بجنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کوئی جنریٹر چل رہا ہو، یا گیہوں کاٹنے کے لیے کوئی تھریشر چل رہا ہو. یہ کیوں؟ اس قرآن کریم کی آیت کو سامنے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے. ہم لوگوں نے اصل میں ایک بہت بڑی غلطی یہ کی ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے نا رمضان، اس لیے میں قرآن ہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے تمام مسائل اور مشاکل کا مداوع تعویذوں میں ڈال دیا، ہم نے اپنی زندگی کے مسائل اور مشاکل کا علاج یہ دنیا کے سائنٹیفک لوگوں کے پاس تلاش کرنا شروع کر دیا، سائیکولوجی اور سائیکیاٹرسٹ کے پاس ہم جا کر اپنے ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیسے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اور جو بھی اس صفت پر پورا اترتا ہو، ہم کیسے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں کہ ہمارے لیے جو چیز شفا بن کر آئی، جس نے خود کہا کہ یہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ہم نے اس میں سے ہمارا پرسکرپشن نہیں تلاش کیا، ڈرگس کی بکس ہم کھولتے ہیں، میڈیسن کی کتابیں ہم کھولتے ہیں، ویب سائٹ پر جاتے ہیں کہ فلاں پین کے لیے کیلر کون، حالانکہ وہ کیلر نہیں ہوتا، وہ ڈسکنیکٹر ہوتا ہے، کوئی پین کیلر پین کیلر نہیں ہوتی، وہ ڈسکنیکٹر ہوتا ہے، سر میں درد ہے، اب آپ نے پین کیلر کھا لی تو وہ پین گیا نہیں، وہ سینس کے ساتھ اس پین کا جو کنیکشن تھا اس کنیکشن کو وہ کیل کر دیتا ہے، اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، اسی لیے تو ایک گولی کے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے بعد دوسری گولی لینی پڑتی ہے، پین کیلر کے باکس پر بھی لکھا ہوا رہتا ہے کہ دن میں زیادہ سے زیادہ اتنی لینے کی، پین کیلر ہے تو ایک پر انف ہو جانا چاہیے، لیکن وہ ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، تو ہم لوگ شفا تلاش نہیں کرتے. قرآن کریم نے صاف بیان کیا ہے کہ یاد رکھو، ومن اعرض عن ذکری، ایک طرف تو زندگی کا وہ نقشہ کہ جس نے میری منشا کے مطابق زندگی گزاری تو اس کی زندگی تو ہم بہترین دے دیں گے، اور قسم کھا کر قرآن کہتا ہے، عربی زبان کے جاننے والے علماء جانتے ہیں کہ لام تاکید نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ آئے تو اس میں پاور قسم کا ہوتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور پھر مفعول مطلق بھی ذکر کیا، یہ عربی گرامر کی باتیں ہیں، آپ کو اس میں سے کچھ تو نکالنے کو ملے گا، کہ اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی پاکیزہ بنا دیں گے. زندگی دنیا کی، کیوں دنیا کی زندگی میں کہہ رہا ہوں؟ کوئی یہ کہے کہ اس سے مراد آخرت کی زندگی ہوگی، نہیں بالکل نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہاں دنیا کی زندگی مراد ہے، اس لیے کہ آگے آخرت کی زندگی کا معاملہ آیا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں تو ہم اس کی زندگی خوشگوار بنائیں گے، اس کو دال روٹی میں اتنا مزہ آئے گا جتنا دوسروں کو کانٹیننٹل فوڈ کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے. اس کو فٹ پاتھ اور اینٹ کو تکیہ بنا کر سونے میں ایسی حلاوت والی نیند آئے گی جو لوگوں کو اے سی والے بہترین 30,000 روپے کے گدے میں بھی نیند آیا نہیں کرتی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو یہ تو زندگی کا ایک نقشہ ہے, اگر تم نے من اعرض عن ذکری, اگر میرے احکام سے غفلت برتی. یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے, اس لیے کہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے, انا نحن نزلنا ذکر. تو من اعرض عن ذکری, جس نے میری یاد سے میرے احکام سے غفلت برتی اس پر عمل نہیں کیا, تو وہاں بھی قرآن قسم کھا کر کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, چیلنج کیا ہے قرآن نے کہ اس کی زندگی کو میں مشکل بنا دوں گا, اس کی زندگی ٹینشن والی بنا دوں گا, اس کی زندگی میں میں مصیبتیں ہی مصیبتیں اتاروں گا, اور وہ کتنا راحت اور سکون تلاش کرنے جائے گا اسے کہیں نہیں ملے گا. یہاں تو میں ایسا کروں گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. تو وہ کہے گا اے اللہ, دنیا میں تو میرے نمبر بھی نہیں تھے چشمے کے, اور یہاں آپ نے مجھ کو اندھا بنا کر اٹھایا, یا تھے تو میں نے لینس کا انتظام کیا تھا. دنیا میں میرے نمبر اگر تھے تو لینس کا یا ایک دو نمبر تھے, میں نے پتلے گلاسز کا انتظام کیا تھا, اور یہاں میں بالکل اندھا بنا کر اٹھایا جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتت کا آیاتنا, دنیا میں تیرے پاس میرے احکام آیا کرتے تھے, تو اس سے اندھا بن کر چلا کرتا تھا. کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا تھا, کوئی تعلیم کرنے والا تعلیم کرتا تھا, کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا تھا, کوئی تیرے پاس گشت میں آ کر بلانے والا بلاتا تھا, تو اس سے اندھاپا برت جاتا تھا, سنی انسنی کر دیتا تھا, اور یہ کہہ دیتا تھا تو دنیا میں کہ اللہ نے دو کان کیوں دیے ہیں, اسی لیے دیے ہیں کہ ایک سے سن کر دوسرے سے نکال دینے کا. ہم لوگ ایسے جملے بولتے ہیں. یاد رکھو, مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بولنے سے آدمی کبھی کبھی کافر بن جاتا ہے. ہاں, کون سا جملہ بولنے سے؟ کہ اللہ نے دو کان کیوں دیے ہیں, ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے کا. یہ جملہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی سسٹم کا مذاق ہے, یہ اللہ کے حکم کا استخفاف ہے. اور امام نووی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا, ایک آدمی نماز نہ پڑھتا ہو تو کافر نہیں ہوگا, لیکن نماز کا مذاق اڑاتا ہو تو کافر ہو جائے گا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہو تو کافر نہیں ہوگا, لیکن جھوٹ کو حلال سمجھتا ہو اور سچ کا مذاق اڑاتا ہو. ایک آدمی حرام کماتا ہے العیاذ باللہ, لیکن دوسرا آدمی وہ ہے جو حرام کماتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بولتا ہے کہ حلال کمائی میں آج کل برکت کہاں رکھی ہے, حلال کمائیں گے تو کب مالدار بنیں گے. یہ جملہ بولنے سے گیا آدمی, اس لیے کہ اس نے قرآنی آیات کا انکار کر دیا. حدیث میں حضور اسی لیے فرماتے ہیں جددوا ایمانکم, اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. اور اس ایسے ہی فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ایک خاص بات مجھے یاد آئی, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث جو آئی ہے کہ آدمی شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا, صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا, یہ دجال کے زمانے میں ہی ہوگا, ایسا نہیں ہے. محدثین کرام شکر اللہ سعیہم, انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی کہ اس حدیث کو قیامت سے پہلے کے حالات پر بھی منطبق کرو کہ آدمی کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال دے گا کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا. کل آج صبح وہ مومن تھا, دوپہر میں یا عصر سے پہلے کوئی ایک آدھ بات ایسی نکل گئی کہ معاملہ ختم ہو گیا, جس کو مسلم شریف کی ایک روایت میں فرمایا کہ قال کلمتن, اس نے ایک بات ایسی کہہ دی, لَأَوْ بَقَدْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ, کہ اس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا. تو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس میرے احکام آتے تھے تو سنا انسنا کر دیتا تھا, فَنَسِيتَهَا, تو بھول جاتا تھا. تو نے میرے احکام کو بھلایا, آج میں نے تجھ کو بھلا دیا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت قیمتی جملہ لکھا ہے, اس کو بعد میں سوچتے رہنا, میں صرف سنا دیتا ہوں. خدا فراموشی, اس کا نتیجہ خود فراموشی بن جاتا ہے. خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی. تھوڑا سا سمجھا بھی دوں اس جملے کو, ورنہ آپ لوگ پریشان بھی ہوں گے. جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ انسان کو اس کی حیثیت بھی بھلوا دیتا ہے کہ میں انسان ہوں. اب سمجھ میں آ گیا نا, جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ اس انسان کے دل و دماغ میں سے یہ نکال دیتے ہیں کہ تو انسان ہے. اسی لیے اب آپ کو وہ جواب سمجھ میں آ جائے گا, کبھی کبھی ہم لوگ سوال کرتے ہیں مانس تھینے پر آو کام کری شکے, یعنی انسان ہو کر بھی ایسا کام کر سکتا ہے؟ ایسا سوال ہم کرتے ہیں نا, یہ جواب آج کو آپ کو مل گیا مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں, کہ وہ انسان ہے ہی نہیں. اگر انسان ہو کر ایسا کام کرتا تو آپ کو سوال ہی نہ ہوتا. اب وہ جانوروں والی زندگی گزارتا ہے. اور حضرت مولانا نے اس کے لیے استدلال, حضرت تو قرآن کریم سے استدلال کرتے تھے, فرمایا سورہ حشر کے آخری رکوع کی ایک آیت سے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو. قرآن مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو, اس لیے کہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوا ہے وہاں, کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی ذات ہی بھلا دیا. کہ ہم انسان ہیں, خدا فراموشی کا نتیجہ کس میں آتا ہے؟ خود فراموشی میں. پھر انسان ہڑپ کرنے لگتا ہے, کسی پر حملے کرنے لگتا ہے, ناجائز کام کرنے لگتا ہے, اس لیے کہ اس میں سے شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کا استحضار رکھیں. قرآن کریم میں جو تراویح میں ہمیں پیغام دیے گئے ہیں, اس کے انوار اور فیوز سے اپنے آپ کو مستفیض کریں. بہت سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ ہم نے پورا رمضان تراویح سنی, قرآن پڑھا, ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, نل چل رہا ہو پانی کا, آپ ادھر کھڑے ہوئے ہوں اور آپ غسل نہیں کر پائیں گے, اسٹینڈنگ باتھ روم جس کو کہا جاتا ہے, اگر وہاں فوارہ آپ کا گر رہا ہو, پانی برس رہا ہو اور آپ سائڈ پر کھڑے ہیں, تو کیا آپ غسل کر سکیں گے؟ اب آپ غسل خانے والے کو گالی دیتے ہیں کہ کیوں باتھ روم بناوے لو چاہ رہا ہے, کیوں ایک کلاک تا بگاڑو تو بھی جانے مارو غسل نہیں تھی. ارے بھیا, اس نے تو بڑا اچھا غسل خانہ بنایا ہے, لیکن آپ پانی کی سمت میں کھڑے نہیں رہے. بس ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار کے نل کھلے ہوئے رہتے ہیں, انوار کی برسات برستی ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کی توجہ امام کی طرف اور اللہ کی طرف مرکوز نہیں کی, تو وہ انوار کی بارش میں ہم غسل نہیں کر پاتے. تو اب اس میں قصور اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو صاف اعلان ہے. حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنے آپ کا استحضار کرنے کی بھی اور اپنی ذات کی معرفت کی بھی سمجھ نصیب فرمائے. علماء نے لکھا ہے, من لم یعرف نفسہ لم یعرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا. آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ کتنی قیمتی مخلوق ہے, بہت قیمتی مخلوق اللہ نے اس کو بنایا ہے, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی قیمت سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وانعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين, حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من المهديين ومن التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين وأوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعزة والعصمة والأمانة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب, يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب, يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب, اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولإخوتنا وأخواتنا وصغارنا وكبارنا ولمن أوصانا بالدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا, وتب علينا يا مولانا, وتب علينا يا مولانا, إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.